رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن دله فهو البعيد التريد، يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علنا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. قال صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ میں اکابر اسلاف اور اولیاء کے اذکار مہینوں کے مناسبت سے ان مقدس ہستیوں کے ذکر سے ہم اپنی زبانوں کو اور اپنی روح کو ایمان کے ذائقے سے آشنا کر رہے تھے. تسلسل کے ساتھ سورۃ النساء کی تفسیر کی تکمیل کے بعد جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں یہ اہتمام کیا گیا کہ ہر ماہ ہر اسلامی مہینے میں جن عظیم اکابر ہستیوں کا عرس پاک یا یوم ولادت ہے اس کو ذکر کیا جائے، تاکہ قرآن و سنت کی جو تحریر ہے، جو ترتیب ہے، جو مضمون ہے، وہ ہمیں عملی شکل میں ان کی زندگی میں نظر آتی، اور ان کی زندگی یقیناً قرآن و سنت کا ایک عملی نمونہ ہے، جس کو جناب اقبال کہہ گئے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تاکہ ہمارے لیے اخلاق، آداب، عقائد، احکام کی تعمیل کا ایک چلن، ایک دستور، ایک ڈھنگ، ایک سلیقہ ان کی محبتوں سے آ جائے. گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور سرکار سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کے یوم پاک کے بعد سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے اذکار کو ذکر کرنے کے بعد پھر سرخیل اہل بیت سید العلماء سید الاولیاء حضور سیدنا امام علی الرضا ابن موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر پاک سفر المظفر میں آپ کے یوم وصال کے قول کے مطابقت میں ذکر کیا گیا. آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے لیے انتہائی برکت اور انتہائی اعزاز کا مقام ہے کہ ہم آج سیدنا باقر العلم والدین سیدنا محمد بن علی بن حسین الباقر حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک سے اپنی زبانوں کو تر کر رہے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دادا جان ہیں انہی ہستی کے جن کا ذکر حضرت مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے اہل سنت کی بلند کتابوں سے اس نظریے کو ذکر کیا کہ خانوادہ اہل بیت کے اندر ان ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے کیا مقام اور کیا درجہ عطا فرما، جن کے گھر کا دھوبی حضرت معروف قرخی قرار پائے اور جن کے خچر کے قدموں کو ہاتھ رکھ کر اپنی عقیدت کو پیش کرنے والا یحییٰ ابن یحییٰ اور حضرت اسحاق بن راویہ جیسے اجلہ علماء ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس گھرانے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ حضرت سرکار امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہد مقدسہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ ہی کے دادا جان اور حضرت سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفتاب علم و ہدا، بات کے تمام سلسلوں نے آپ سے ہدایت پائی، چاہے وہ علم حدیث کا شعبہ ہو، علم فقہ کا شعبہ ہو، علم تفسیر کا شعبہ ہو، یا روحانیت و طریقت کا شعبہ ہو، جس میں اللہ رب العالمین نے انہیں ایک آفاقیت، یوں کہ جس طرح کے علم کے سارے ستارے اور پورا آسمان علم جس کو قرار دیا گیا، وہ جناب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ کا ایک قول کے مطابق یہ مہینہ آپ کا یوم وصال بنتا ہے۔ اس ایک قول سے مطابقت کرتے ہوئے، قول نہ بھی ہو تو اس ترتیب سے مطابقت کرتے ہوئے، قول تو ایسی بھی موجود ہے، سن 114 ہجری سفر کے اندر آپ کا عرس مبارک حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی آر نہیں کہ لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن سفر تو مظفر ہے، یعنی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر ہے، ان کے ذکر کو لگتا دیکھ کر اور اس مہینے کے اندر، سفر کے اس مہینے کے اندر برگزیدہ عظیم ہستیوں کا ذکر شامل ہونے سے تو یوں لگتا ہے کہ سفر سفر نہیں رمضان مبارک بن چکا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی ہمارے تمام شجروں کے اندر، آپ کی بارگاہ کے اندر، حضرات اہل بیت کی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت کو پیش کیا گیا، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو۔ اب سلسلہ رضویہ کے چند کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے استفادے کے لیے، کہ جو اللہ رب العالمین جل والا نے اس گھرانے کو مقام عطا فرمایا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آگے ان کی شان جلالت کو ذکر کرنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور آپ کے والد گرامی سرکار امام زین العابدین ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی علی ہے، اور آپ شہزادے ہیں شہید کربلا حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ آپ کا لقب مبارک باقر ہے، علامہ زہبی رحمہ اللہ نے تذکر الحفاظ کے اندر، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر، اور امام اہل سنت امام ابن حجر ہیشمی نے السوائق المحرقہ کے اندر ان تمام سند کے ساتھ اس بات کو نقل کیا کہ حضرت امام باقر کا نام مبارک محمد، اور آپ کے والد امام زین العابدین کا نام علی، اور ان کے والد گرامی کا نام امام الائمہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ آپ کا لقب مبارک جس طرح آپ کے والد گرامی کا نام مبارک، آگے تشریح، تھوڑا سا آگے آگے آگے، جو فرنٹ پہ بیٹھا نا وہ منہ سخت نہ رکھیں برائے کرم، بزرگوں کا ذکر ذرا چہرہ کھلا کر سنتے ہیں، آپ اپنا ذوق تو خراب کر رہے ہیں ہمارا نہ کریں، تو کم سے کم سامنے جو بیٹھے وہ چہرہ تھوڑا کھلا کر بیٹھے، کیونکہ اتنی برداشت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے کہ سامنے بالکل تنگ چہرہ لے کر بیٹھیں کہ سننے کیا آئے تو سنا کیا جا رہا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہاں پر اہل بیت کا ہی ذکر ہوتا ہے صحابہ کا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اہل سنت کی مسجد ہے، یہاں یہی ذکر ہوتے ہیں جو ہمارا ایمان۔ اللہم صلی علی محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہر درس کے شروع میں کہتا ہوں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کرنا آیا کریں تہذیب کے خلاف ہوتا ہے، اور جب گفتگو کے لیے بیٹھیں تو آپ بازار نہیں آپ مسجد میں ہی آئیں، تو چہرے کو سپاٹ کر کے نہ بیٹھیں، بالخصوص جو سامنے ہوں، درود پاک پڑھ کے اپنے چہروں پر ایک تازگی لائیں تاکہ ذکر کی ایک حلاوت چہرے سے بھی ظاہر ہو اور ماحول کو ایک بشاشت ملے، نہ کہ ہم اپنے رویوں سے ماحول کو مقدر کر دیں اور تنگ کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ ورداہ انہ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، آپ کے والد گرامی کا نام علی ہے،
آپ کا لقب باقر قرار پایا اور آپ کے والد گرامی کا لقب زین العابدین قرار پایا. زین العابدین اس لیے کہا گیا کہ علامہ زہبی علیہ رحمت نے اس بات کو تزکیۃ الحفاظ میں بھی ذکر کیا ہے امام مالک کے قول سے کہ آپ 1000 نوافل یعنی کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو یہ لقب زین العابدین قرار دیا گیا, جس طرح آگے میں سند ذکر کروں گا. اور اسی کو شجرہ رضویہ کے اندر بھی ذکر کیا کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا میں آپ کا لقب مبارک یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے لقب والد گرامی کے لقب تا سجاد کثرت سے خدا کے حضور نیابت کرنے والا, رجوع کرنے والا, سجدہ کرنے والا, تو شجرہ مبارکہ میں آپ سے فیض لینے کے بات کی گئی کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں, کہ یا اللہ جو تو نے شوق عبادت انہیں عطا فرمایا تھا ہم ان سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ذوق عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں سجدے کی لذت کو پائیں. آپ کا لقب مبارک جس طرح میں نے عرض کیا کہ باقر ہے, نام آپ کا محمد ہے, آپ کے والد گرامی نے رکھا. باقر کس کو رکھا گیا؟ امام زہبی کو اگر آپ دیکھ لیں ائمہ اہل سنت میں سے, علامہ ابن حجر کو دیکھ لیں ائمہ اہل سنت میں سے, امام اہل سنت حضرت امام ابن حجر ہاشمی نے رد روافض پر جو ایک مقدمہ لکھا السوائق المحرقہ, اس میں موجود ہے کہ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا کہ بقر کا معنی ہوتا ہے چیر دینا, پھاڑ دینا, تو عربی زبان میں کہتے ہیں بقر العرض, اس نے زمین کو چیرا اور اندر سے خزانے نکال کر لائے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو علم کی مہارت اور کمال اہل بیت کے اندر رکھا ہے, جس طرح فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا و انا مدینۃ العلم علی بابوہا, تو اس کا مظاہرہ ہم آپ کی اولاد امجاد کے اندر دیکھتے ہیں. تو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے علم کا وہ غفاظ بنایا تھا کہ علامہ زہبی نے آپ کو تزکیۃ الحفاظ میں اعلیٰ حفاظ حدیث کے اندر آپ کا ذکر کرتے ہوئے, جس کو پڑھنے کے بعد آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں, کہ آپ علم میں وہ درک رکھتے تھے کہ وہ باریک مسائل جس کے لیے علماء کی عقلیں دنگ رہ جاتی تھی آپ کے حضور سوال کیا جاتا, آپ اس کے ضمن کے اندر سینکڑوں اور مسائل بیان فرما دیتے. یعنی بقر کا معنی ہے زمین کو چیر کر اندر سے پوشیدہ خزانوں کو نکالنا, چھپے ہوئے خزانوں کو نکالنا. تو وہ علم کی راہیں جو شریعت کا علم جس تک کسی کے درک نہیں, رسائی نہیں, بڑے بڑے علماء اپنے علم کی صلاحیتوں کے ساتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے, حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا اللہ نے وہ جوبن عطا فرمایا تھا. آپ نے بظاہر کوئی کتاب تو نہیں لکھی, لیکن تمام محدثین کا جو علم ہے وہ آپ ہی کا علم ہے. جس طرح کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے تلامذہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے قرآن کی تفسیر حضور سے شروع کی اور ختم مولا مرتضیٰ کے ہاتھ پر کی. تو لہٰذا اب فیضان تفسیر دنیا میں کسی بھی صحابی کے نام سے پہچانا جائے وہ پیچھے فیضان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہیں کے, کیونکہ سارے حضرت علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں. عربی زبان کی گرامر کو ایجاد کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ ہیں. جب آپ نے یہ سنا کہ لوگ, اور آپ جانتے ہیں گرامر کو ایجاد کرنا یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کسی کتاب کا صرف ترجمہ کر دیا, یبور یعنی فن اور اصول اور باقاعدہ اس کی اصطلاحات لا کر ایک علم کو ایجاد کرنا, یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. جب حضرت مولا مرتضیٰ کے سامنے یہ بات آئی کہ فلاں آدمی عربی بولتے ہوئے غلطی کر رہا ہے, کیوں عربی زبان میں جو عربی رسم الخط جب عربی لکھی جاتی ہے اس میں زبر زیر نہیں ہوتا, اصلاً اعراب زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں, اعراب نہیں ہوتا, وہ تو یوں ہی لکھا جاتا ہے جس اب, لیکن پڑھنے والا کہیں پیش پڑھتا ہے, کہیں زیر پڑھتا ہے, کہیں جزم پڑھ دیتا ہے, کہیں مشدد ہے تو اس کو ساکن پڑھ دیتا ہے, اس سے معنی بدل جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عربی پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے میں کیونکہ پتہ نہیں ہے زبر پڑھنا ہے, پیش پڑھنا ہے, زیر پڑھنا ہے, لکھا ہوا تو نہیں ہے, اور لوگ جو ہے کہ وہ تلفظ کے اندر غلطی کر جاتے ہیں. تو آپ نے باقاعدہ اپنے اشترامزا کو بٹھا کر علم نوح کی ابتدا کرائی اور وہ علوم عطا فرمائے کہ کہاں پر زبر پڑھا جائے گا, کہاں زیر پڑھا جائے گا, کہاں پیش پڑھا جائے گا. یعنی صرف اس پر بات کی جائے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی کہ علم عربی کو برباد ہونے سے جس نے روکا وہ حضرت علی مرتضیٰ ہے. اب یہ تمام سلسلہ آگے چلا, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا تھا کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا. تو یہ کمال آپ کی اولادوں میں باقاعدہ, لوگ کہتے ہیں جی کیا, میں نے کہا جی یہی گز یہی میدان ہے. آپ ائمہ اہل بیت کو پڑھ کر تو دیکھیں, اس دور کے جو بڑے چوٹی کے علماء جن سے قیامت تک لوگ استفادہ کریں گے وہ آپ کے جوتوں اٹھانے والوں میں اور آپ کے قدموں میں بیٹھنے والوں میں سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر حضرت امام زہبی نے طبقائے خامسہ کے اندر کیا, پانچویں طبقے کے اندر کیا, اور اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ علم حدیث کو سیکھنے والے اعظم ابو حنیفہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فقہ جو ہے وہ حدیث کا نچوڑ ہے اور حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کا نچوڑ ہے, تو امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث میں سب سے زیادہ درک اور کمال جس کی صحبت کے اندر حاصل کیا ہے وہ حضرت امام باقر ہیں. یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ فقہ جعفریہ کہاں پر ہے تو میں نے کہا فقہ حنفیہ ہی فقہ جعفریہ ہے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ خاص ہیں حضرت امام باقر کے اور حضرت امام جعفر صادق کے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے 400 یا اس سے زیادہ استاد ہیں، بعض علماء نے 4000 نقل کیا، لیکن فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، فرما میں نے 2 سال صرف اپنے استاد امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، فرما اگر ابو حنیفہ کو یہ 2 سال نہ ملتے تو علم کی رونق اور ذوق اس کو نہ ملتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ گھرانہ علم کا وہ فیضان ہے کہ جن کے خانہ علم سے چننے والے ابو حنیفہ جیسے ہو جاتے ہیں رضی اللہ، جن کا ثانی گویا کہ صدیاں گزر گئی لیکن ان کے علم میں تفوق اور ان کے علم کی بلندی، اس پرواز کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بعد میں امام مالک رحمہ اللہ، یہ تمام سندن کچھ براہ راست کچھ بالواسطہ حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ تحفہ شریف کے اندر تو حضرت امام شاہد اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شہزادے حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق نے اپنے دارالفتا کی مہر جو تھی سٹیمپ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے حوالے کر دی تھی، فرمایا تم ہماری صحبت میں بیٹھ کر شریعت کو ایسے جان چکے ہو کہ اب اہل بیت کی طرف سے فتویٰ تم نے دینا ہے، تو ہم اپنی مہر تمہیں دیتے ہیں کہ تم اس پر ثبت کر کے دو گے، تو تم نے جو لکھ دیا وہ ایسے ہی امام باقر نے لکھ دیا امام جعفر صادق نے۔ حضرت امام باقر کی والد شاپ کا سلسلہ، ایک بات اس میں، کیونکہ یہ تو ذکر امام زین العابدین کا گزشتہ درس میں بھی ہوا، سعادت ہم نے پائی امام علی رضا کی ذکر میں بھی سعادت پائی، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا امام باقر کی امی جان، ان کا نام ہے ام فروا، یہ بیٹی ہیں حضرت سیدنا قاسم کی، اور سیدنا قاسم جو بیٹے ہیں حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد کے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کے نواسے ہیں حضرت قاسم، اور ان کی بیٹی فروا، ان کا نکاح ہوا ہے حضرت امام باقر کے ساتھ اور امام جعفر صادق پیدا ہوا، اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ علی سے ایک دفعہ قیامت کے دن پکارا جاؤں گا، اس لیے کہ قیامت کے دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، میں نے کہا ذاکر صاحب یہ تو مولا علی کا خود قول موجود ہے امام جعفر صادق کا، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کے حضور اپنے باپ علی کے نام سے ایک دفعہ پکارا جاؤں گا، اس لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں اس لیے کہ میرے ابو امام باقر ہیں، ان کے والد امام زین العابدین ہیں، ان کے والد امام حسین ہیں، ان کے والد حضرت سیدنا علی ہیں، لیکن فرمان میں حضرت ابو بکر کے نام سے 2 دفعہ پکارا جاؤں گا، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے ام فروا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وردہن کی جو امی جان ہے ام فروا، یہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے چھوٹے بیٹے، نواسی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد کی، اور محمد جو ہیں یہ جو فروا پیدا ہوئی ہیں ان کا نکاح ہو رہا ہے حضرت عبد الرحمان کے اوپر، ان کی والدہ کا نکاح ہو رہا ہے حضرت عبد الرحمان کے بیٹے کے ساتھ، تو گویا کہ وہاں پر ایک بھائی محمد ہے اور ایک بھائی عبد الرحمن، یہ دونوں بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہیں، ان دونوں کی اولادوں کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ نسل آگے چلتی ہے، اور اس سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق تشریف لاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے شجرے میں 2 واسطوں سے حضرت ابو بکر تک پہنچتا ہوں اور حضرت علی سے 1 واسطے تک پہنچتا ہوں، تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں قیامت کے دن جب مجھے آواز لگائی جائے گی تو میرے باپ علی کے نام سے 1 دفعہ لگائی جائے گی اور حضرت ابو بکر کے نام سے 2 دفعہ لگائی جائے گی۔ تو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام فروا ہیں، ان کے والد حضرت قاسم ہیں، حضرت قاسم کے بارے میں علامہ زہبی علیہ رحمت نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام قاسم جو بیٹے ہیں حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد کے، محمد جو ہیں حضرت ابوبکر کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر جو حضور کے ساتھ حج کرتے ہوئے، جب آخری حج حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا حج اور حضور کا پہلا حج یعنی اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس جو سیدہ زہرا کی خادمہ تھی، حضرت ابوبکر کی رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس، یہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی آخری ساری رسومات انہوں نے کی تھی، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت زہرا پاک نے اپنی خدمت کے لیے جس خاتون کو لیا تھا وہ حضرت ابوبکر کی بیوی تھی، تو حضرت اسماء جو تھی اس وقت امید سے تھی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اب حضور حج کے لیے نکلنے لگے، بالکل بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، حضرت ابوبکر صدیق آئے اور بیگم سے کہنے کہ تم رکو ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تم جا رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اور میں نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں گی. انہوں نے کہا تمہاری طبیعت ایسی نہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں. انہوں نے کہا کہیں مر گئی تو راستے میں کہیں دفن کر دینا، لیکن جانے والوں میں میں شمار ہوں گی. سرکار نے ظہر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھائی. حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے کہ حضور اسماء جو میری بیوی وہ ضد کر رہی ہیں اور درد ذہ بھی بالکل قریب قریب لگ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا چھوڑ دو، لے لو ان کو اپنے ساتھ. یہ مسلم شریف کتاب الحج کے اندر حدیث موجود ہے. جب سرکار دو عالم ظہر کی نماز پڑھ کر چلے تو اثر ہو گئی ذوالحلیفہ کے مقام پر، میقات، میقات جہاں مدینہ منورہ کا میقات. یہاں حضور پہنچے تو اثر کا وقت ہو چکا تھا. سرکار نے یہاں پر وادی عقیق، وادی عقیق اور وادی برکہ جس کو ذوالحلیفہ میقات کہا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عصر کی نماز کا حکم دیا. عصر کے بعد حضور نے فرمایا رک جاؤ یہیں پر، اب ہم جو ہے وہ یہیں پر رہیں گے، رات یہیں گزاریں گے، صبح پھر ہم آگے نکلیں گے. سب احرام کی حالت میں تھے. مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی کہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گود میں بچے کو لے کر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیش کیا. سرکار نے اپنا نام ان کو عطا فرمایا محمد اور ان کو گھٹی دی. اب یہاں سے ہماری بہنوں کے لیے بھی مسئلہ آ گیا کہ وہ خاتون جو حج کے لیے جا رہی ہوں یا عمرے کے لیے اور وہ مرض لاحق ہو جائے جو ناپاکی کا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. شریعت مطہرہ میں یہ مسئلے کی جو وجہ بنی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ اور انہی کی وجہ سے سرکار نے فرمایا. سرکار نے فرمایا ہاں وہ احرام ہی میں ہے، بس یہ کام کرنے اور روانہ ہو جائیں، جب پاک ہو جائیں گی تو حرم میں آ جائیں ورنہ احرام جاری رہے گا. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ خاتون اگر یوم سے بھی ہو جائے، ایام سے بھی ہو جائے تو احرام کے لیے پاکی شرط نہیں ہے. وہ ناپاکی کی حالت میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے، لیکن ہاں جو انہیں نفاس یا حیض آ رہا ہے، جو ناپاکی کے گویا کہ دن چل رہے ہیں، اس میں وہ مسجد حرام کے اندر نہیں آ سکتی ہیں. تو یہ حضرت ام فروہ کے نانا ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی امی جان اور حضرت سیدنا امام باقر کی بیوی ام فروہ جو ہیں ان کے نانا جان ہیں حضرت محمد جو پیدا ہوئے ہیں حج کے سفر کے دوران. ہوا یوں ہے کہ یہ حسیدہ اسما جو تھی نا، جو ان کی امی جان ہے، یہ پہلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کی بیوی تھی. جب حضرت جعفر موتا کے اندر شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئی اور یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ بہت رو رہی تھی. سرکار قریب آئے، ابھی حضرت جعفر کی شہادت کو دو دن صرف گزرے تھے. اور مرد جب انتقال کر جائے یا مرد کسی حادثے کی وجہ سے شہید یا موت واقع ہو جائے تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ وہ عدت 4 مہینہ 10 دن گزارے گی. عورت جو اس کی ہے، شوہر مر جائے تو عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن. پہلے زمانے میں ارشاد ہوا سورہ بقرہ کے اندر اس کی عدت جو ہے 1 سال ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا 4 مہینہ 10 دن. اگر خدا نہ کرے ایسی طلاق ہو جائے تو 3 ماہواری گزارے گی، یعنی 3 ماہواری، جس کو ماہواری نہیں آتی ہے وہ 3 مہینے گزارے گی. تو لہذا یہ 4 مہینہ 10 دن شوہر انتقال کر جائے تو یہ عدت کے لمحات ہیں. لیکن سرکار کا دریا رحمت دیکھیے، اور اللہ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا کہ وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سرکار تشریف لائے، سیدہ اسماء بہت رو رہی تھی اور سرکار کو اپنے بھائی حضرت جعفر سے بڑی محبت تھی، جو جعفر تیار جن کو کہا جاتا ہے، جن کے دونوں بازو وہاں شہید ہو گئے تھے اور پھر حضرت جبریل ان کے لیے سونے کے پر لائے تھے. اور طبقات ابن سعد میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالہ میں لکھا کہ سرکار دو عالم نے یہ پوچھا جبریل سے کہ میرا غلام اس میں زید بن حارثہ بھی شہید ہوا ہے، عبداللہ بن رباحہ بھی شہید ہوا ہے، تو سب کو تو یوں ہی لے گیا جبریل، لیکن جب جعفر شہید ہوئے تو ان کے لیے سونے کے 2 پر لے کر آئے. فرما حضور یہ میری طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ نے کہا تھا کہ لے جاؤ یہ سونے کے 2 پر اور ایک دائیں طرف لگاؤ ایک بائیں طرف لگاؤ. سرکار نے فرمایا اس کی وجہ کیا تھی جبریل؟ فرمایا یہ وجہ تھی کہ رب نے یہ فرمایا کہ نیکی تو اور صحابہ نے بھی کی ہے لیکن یہ اہل بیت نیکی کر رہا ہے، تو جب رسول اللہ کا خاندان والا نیکی کرے گا تو اس کو اجر اور اعزاز زیادہ ملنا چاہیے. یہ حضرت جعفر تیار کے نکاح میں تھی حضرت اسماء، حضرت اسماء بنت عمیس. یہ 3 بہنیں ہیں، وقت میرے پاس نہیں ورنہ میں بتاتا، یہ 3 بہنیں ہیں. سلمہ بنت عمیس یہ حضرت حمزہ کے نکاح میں تھی، یہ 3 سگی بہنیں اور بہت با کرامت اور عظمت والی بہنیں ہیں اور ان سے تاریخ ایک وابستہ. تو حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت سلمہ بنت عمیس، تو حضرت اسماء بنت عمیس حضرت جعفر کے نکاح میں تھی. جب وہ شہید ہو گئے، یعنی سب سے پہلے رومن امپائر سے سب سے پہلی جو جھڑپ ہوئی ہے تبوک سے پہلے، غزوہ موتا جو کہتے ہیں، اور پھر فاروق اعظم کے دور مبارک میں جا کر وہ سلطنت ان کی گویا کہ ٹوٹی ہے، تو حضرت اسماء بہت رو رہی تھی. سرکار قریب آئے، سرکار کا دل مبارک اسا. سرکار فرما بس 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 جتنا تو رو چکی ہے تیری عدت ہو گئی ہے، اب تو نکاح کر لے. تیری عدت ہو چکی ہے. حضرت اسماء پھر نکاح میں آئی حضرت ابوبکر کے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 2 سال بعد جب انہوں نے انتقال کیا تو پھر وہ آ گئی حضرت مولا مرتضیٰ کے نکاح میں. اب آپ دیکھیں ادھر حضرت جعفر کے نکاح میں، پھر حضرت ابوبکر کے نکاح میں، پھر حضرت مولا مرتضیٰ کے نکاح میں. حضرت مولا مرتضیٰ، اب یہ جو محمد تھے یہ بیٹے تو حضرت اسماء کے ہیں، اب ان کے والد ابوبکر تھے. جب وہ انتقال کر گئے، جب ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا تو یہ خود گود میں حضرت علی کے پاس آئے. تو حضرت محمد بن ابی بکر کا کمال یہ ہے کہ یہ بیٹے ابوبکر صدیق ہیں، تربیت مولا علی کے گھر میں پائی ہے. حضرت علی نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، جگہ جگہ پر حضرت علی کے ساتھ چلتے پھرتے یہ نظر آئیں گے. کیونکہ حضرت کیونکہ ان کی والدہ جو تھی حضرت اسماء وہ حضرت مولا علی کے نکاح میں آ چکی تھی، تو یہ بھی ساتھ میں کیونکہ چھوٹی عمر تھی یہ بھی آ گئے. تو ان کے بیٹے ہیں قاسم، اور ان کی بیٹی یہ فروا ہوا امام باقر سے، اور ان سے پیدا ہوئے امام جعفر صاحب. یہ شجرہ یاد رکھیں گے تو بے شمار اختلافات بھی آپ کو بالکل بیکار سے لگیں گے، اور حقیقت کی جو راہ ہے میرے دوستوں وہ واضح ہو جائے گی. میں ایک دو جملے تبرکہ عرض کرنا چاہوں گا امام باقر کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہوئے، کہ حضرت ام فروا جو ہیں، جو حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت ابوبکر کے نواسے، حضرت ابوبکر کے پوتے کی بیٹی ہے، بیٹے کے بیٹے کی بیٹی، یعنی نواسی پوتی لگی آپ. تو حضرت قاسم کے بارے میں علامہ الذہبی نے لکھا کہ اللہ نے علم کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کے ہم پلہ کوئی عالم نہیں تھا. اچھا، ایک جملہ یہاں پر میں محبت کا کہنا چاہتا ہوں. آپ سوچیں گے کیا وجہ ہوئی تھی، ایسی کیا غرض تھی کہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں تو وہ حضرت ابوبکر کے پوتے، بیٹے کے بیٹے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ جناب حضرت ابوبکر کی پوتی اہل بیت کے گھر کے اندر آئی. میں نے کہا دیکھیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ سارے آپس میں شروع شکر محبت والے، غیریت تو بعد میں پھر وہ ممبروں پر ناچنے والوں نے کی ہے، ایسا تو گھڈا کہیں پر بھی نہیں تھا. یہ تو اپنا سودا بیچنے کے لیے، اگر سودا نہ بیچیں تو پھر بات کیسی چلے گی، یہ ایک الگ مسئلہ، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن آپ غور کیجئے، یہ جو جناب قاسم ہے نا، جو ام فروا کے والد ہیں اور حضرت امام باقر کے سسر ہیں، یہ خالہ زاد سگے بھائی ہیں امام زین العابدین کے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب سلطنت کسرا ٹوٹی تھی تو کسرا کے تین بہنیں، کسرا کی تین بیٹیاں باندی بنا کر لائی گئی تھی. یہ البدایہ میں بھی ہر جگہ سیدنا فاروق اعظم کا یوم تھا، جب ان کو لایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا بیڑیاں کھلواؤ. یہ شیعہ حضرات کی اصول کافی کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ بیڑیاں کھلواؤ. بیڑیاں کھلوا کر لائی گئی تو سب سے بڑی شہزادی جو کسرا، یعنی اس وقت کے یعنی سپر آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ کا، کسرا بن ہرمز کی وہ بیٹی تھی، بہت بڑی شہزادی تھی. آپ نے بڑی عزت و اعزاز کے ساتھ ان کو بٹھایا. کسی نے کہا جناب یہ شہزادی آئی ہے، ان کو دعوت ایمان پیش کیجیے. سیدنا عمر نے تبلیغ کی تو تینوں بہنوں نے اسلام قبول کیا. اب بات آئی کہ آپ جو ہیں ان کو کسی کے عقد میں دیجئے، اور ایسے کے نکاح میں دیجئے جو خود بہت عزت والا ہو، کیونکہ شہزادیاں ہیں، کسی عام بندے کے حوالے کر دیں گے، ان کو باندیا تو نہیں بنائی جا سکتی، یہ تو ان کی عزت نفس مجروح ہوگا، ان کی بےعزتی ہوگی کہ یہ بادشاہ شہزادیاں ہیں اور کسی غلام بنا دیا جائیے، یہ تو شہزادیاں ہیں، ان کو کسی عام بندے کے حوالے کر دیا جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو بیٹے عبد، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے اسٹیٹ کے امیر ہیں، سرکار کے نائب ہیں، تو آپ کے بیٹے جو عبداللہ ہیں نا، عبداللہ بن عمر، ان سے آپ یہ بڑی جو شہزادی ہیں، جو اصل شہزادی ہیں، باقی تو چھوٹی بہن ہیں، ان کا نکاح کروائیے. تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، فرمائیے شہزادی ہے، اس کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے. آپ نے خود حضرت علی المرتضیٰ سے اپروچ کی اور فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کسرا کی بڑی بیٹی جو شہزادی ہے، جو ایمان لا چکی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین ابن علی سے کروں. حضرت علی نے فرمایا عمر تم جیسا کہتے ہو ویسا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ بڑی جو بہن تھی ان کو بلایا، ان سے ایمان کی دعوت دیتے وقت، یہ اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا تھا ما اسمکی، اے شہزادی آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی شہر جہاں. آپ تھوڑا دیر غور کرنے لگے، فرمایا لا شہر بانو. آپ کا نام شہر بانو رکھنے والے بھی حضرت فاروق اعظم ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب حضرت سیدہ شہر بانو یہ تہران کے ایئرپورٹ کے بالکل قریب آرام فرما رہی ہیں، اور بہت بڑا مزار مقدسہ آپ کا موجود ہے، بالکل تہران، بالکل اس کے کیپٹل کے قریب آپ کا مزار مقدسہ ہے، تو جب حضرت امام حسین کا نکاح حضرت سیدہ شہر بانو کے ساتھ ہوا تو ان سے پیدا ہوئے امام زین العابدین. اب یہ تین بہنیں تھیں نا، درمیان کی جو بہن تھی ان کا نکاح حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد کے ساتھ کیا، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کا نکاح حضرت سالم کے ساتھ کیا. اب یہ تین بندے ہیں اور تین بہنوں سے نکاح کر گئے. اب حضرت امام زین العابدین کے گھر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ امام باقر ہیں. حضرت حسین کے گھر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ امام زین العابدین ہیں, اور حضرت محمد کے گھر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ حضرت قاسم ہیں, ٹھیک ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ حضرت سالم ہیں. تو لہذا قاسم ایک اور حضرت سالم دو, یہ جو آپس میں سگے خالہ زاد بھائی ہیں. تو لہذا جب امام زین العابدین کے گھر حضرت امام باقر پیدا ہوئے تو خود امام باقر گئے حضرت قاسم کے بعد, کیونکہ وہ خالہ زاد بھائی ہیں ان کے پاس گئے اور کہا میں فروا کا رشتہ اپنے گھر لانا چاہتا ہوں, اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت قاسم نے کہا کہ بالکل. تو یہ رشتے آپ ذرا دیکھیے جو میں قریب سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو حضرت ام فروا جو امام جعفر صادق کی امی جان ہے اور حضرت امام باقر کی بیوی ہیں, یہ گویا کہ بیٹی حضرت قاسم کی ہے, اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم, یہ دونوں سگے خالہ زاد ہیں, اور حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے قرار پاتے ہیں اور حضرت سیدنا قاسم حضرت ابوبکر کے بیٹے قرار پاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے شیر و شکر یہ رشتے ہیں کہ شادیاں بھی باہم ہو رہی ہیں اور یہ آگے جو نسل چلی ہے یہ سب اس کا فیضان ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سرکار فاروق اعظم کے لیے ذرا نظریں نیچے جھکاؤ. تم یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ دروازہ جلا دیا, میں نے کہا اس دور میں تو دروازہ ہوتا ہی نہیں تھا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ دروازہ جلا دیا, یہ کر دیا, دروازہ توڑ دیا. میں نے کہا دروازے تو آج کل کے لوہار بناتے ہیں, سرکار کے دور میں دروازوں کا رواج تو نہیں تھا, وہاں تو صرف پردے ٹنگا دیے جاتے تھے. یہ من گھڑت روایات لا کر صحابہ پر تبرہ کی جاتی, جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ فاروق اعظم سے بڑا اہل بیت کو پروٹیکٹ کرنے والا اور محفوظ کرنے والا کیوں نہیں ہوا, کوئی نہیں ہوا. اس لیے کہ جن 12 اماموں کی بات کی جاتی ہے ان کے ابو تو امام زین العابدین ہیں, اور اس کو آپ نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ شہر بانو وہ ہستی ہیں کہ جن سے اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوگا. تو حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جو اہل بیت کو ختم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اہل بیت کے باغ کا پہلا بیج لگانے والے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے ہیں, اور یہ آپ کی مقام اور آپ کی منزلت ہے. میں ایک روایت بات کو ختم کرتے کرتے, یہ میرے سامنے صرف مسلم شریف ہے, امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام ابن حجر حیثمی نے یہ حوالہ نقل کیا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا, شاید اس وقت آپ ذہنی طور پر کچھ منتشر ہوں یا کوئی مصروفیت ہو, بعد میں اس کو سنیے گا. یہ سلسلہ یاد رکھنے کی چیز, یہ اپنے بچوں کو سکھانے کی چیز, یہ شعور کی چیز, یہ تعلیم کی چیز, یہ محبت کی چیز, یہ فرقہ واریت کا تتمہ کرتی, یہ خاتمہ کرتی. نہ کرے ہم کسی بزرگ کے بے ادب ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو بتاتی ہیں, محبت کو پیدا کرتی ہیں, رشتہ داریوں کو پیدا کرتی ہیں, اور دل کے اندر ان کی عقیدتوں کو پیدا کرتی. میرے دوستو, اب آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آقا کریم تشریف فرما تھے, اور آپ کی گود کے اندر امام حسین کو حضور بوسا لے رہے تھے. امام حسین کبھی آپ کی گود میں لیٹ جاتے, کبھی اٹھتے تو سرکار پیشانی چومتے. اتنے میں حضرت جابر بن عبداللہ ہے, جب حضرت جابر بن عبداللہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر یہ میرا بیٹا حسین جو ہے نا, اس کی اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا, یہ تمام کتابوں کے اندر موجود, اور تو اس وقت زندہ ہوگا, اور وہ میرا بیٹا اس قدر عزت اور نیکی والا ہوگا کہ اذا کان یوم القیامت نادا منادن, کہ قیامت کا دن جب ہوگا اور جب سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو منادی اللہ کی طرف سے ندا کرے گا, لیقم سید العابدین, تو منادی اللہ کی طرف سے ندا کرے گا کہ جو عبادت گزاروں کا سردار ہے وہ کھڑے ہو جائے. میدان محشر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب یہ صف محشر کے اندر جو سید العابدین ہے, جو عبادت گزاروں کا سردار ہے, بہت بڑا ولی ہے, وہ کھڑے ہو جائے. تو فرمایا فیقوم ولدہ, اس وقت اسی حسین کا بیٹا کھڑا ہوگا جس کا نام علی ہوگا, یعنی امام زین العابدین. پھر حضور نے آگے ذکر فرمایا ثم یولد ولد اسمہ محمد, پھر اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. اب دیکھیں کہاں وہ جناب جو ہے کہ وہ 100 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں امام حسین کو لے کر بشارت دی. فرمایا ایک تو پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا, وہ عبادت میں اتنا عظیم ہوگا کہ قیامت کے دن فرشتے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھائیں گے, اور اللہ اس کی طرف سے اعلان کروائے گا کہ یہ سید العابدین ہے, یہ عبادت گزاروں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا پھر اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, فین ادرکتہ یا جابر, جابر اگر تو اس کو پا لینا, تیری ملاقات اس سے ہو جائے نا جابر, فقرہ منی السلام, تو میرا سلام اس کو پہنچا دے. اب مسلم شریف میں آ جائیے, یہ سوائق المحرقہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا جو اہل سنت و جماعت کا مقدمہ روافض کے مقابلے میں. اب آئیے مسلم شریف کتاب الحج, ایک ہی حدیث ہے مسلم شریف میں جس سے ہم اپنے نبی پاک کا پورا حج سمجھ سکتے ہیں. ہر حاجی میرا بھائی اللہ اس کا حج قبول کرے, جو گئے ان کا قبول کرے, جو نہ جا سکے اللہ اسباب بنائے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے نبی نے حج کیسا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں گئے، کیسے گئے، کہاں بیٹھے. تو ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کے اندر، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں شروع سے لے کر آخر تک سرکار کتنے بجے، کتنے کون سے دن نکلے، مدینے سے کتنے دن میں حضور مکہ پہنچے، مکہ میں حضور نے بقیہ دن کہاں گزارے، حضور پھر منا کب گئے، منا میں حضور نے کیا کیا، عرفات حضور کیسے گئے، مزدلفہ میں حضور نے کیا کیا، منا میں پھر کیا کیا، کنکری کیسے ماری، قربانی کیسے دی، سرکار نے حلق کیسے کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بقیہ جو دو تین دن تھے وہ منا کے اندر کیسے گزارے، پھر حضور وہاں سے کہاں. یہ پورا جو حج ہے یہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، جو حدیث نمبر 2846 ہے. یہ حدیث کی سند ہی حضرت امام باقر سے آتی تھی. اب آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا تھا کہ حضرت امام باقر کے لیے حضور نے ان کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے فرمایا تھا، جابر تو زندہ ہوگا اور ایک تو علی پیدا ہوگا زین العابدین، ایک اس کا بیٹا ہوگا محمد، اور اس کو منی فقرا منی السلام، میرا سلام تو نے ان کو پہنچانا ہے. تو حضرت امام مسلم حدیث نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبتہ و اسحاق ابن ابراہیم جميعا ان حاتم قال ابو بکر حدثنا حاتم ابن اسماعیل المدنی ان جعفر بن محمد، جعفر بن محمد حضرت امام جعفر صادق وہ بیان کرتے ہیں، ان ابی ہی اپنے والد امام باقر سے، وہ کہتے ہیں دخلنا علی جابر بن عبداللہ، میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گیا جب ان کی عمر صرف 14 سال تھی، حضرت امام باقر کی عمر 14 سال تھی. یہ گئے اور جا کر کہتے ہیں فسألوا عن القوم، میں نے اس جماعت سے پوچھا حضور کے حج کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ پھر حال یہ ہوا کہ فقلت انا محمد ابن علی بن حسین، میں نے یہ اعلان کیا مجمع میں، میں حسین کے بیٹے زین العابدین اور زین العابدین کا بیٹا محمد یعنی امام باقر میں ہوں. کہنے یہ کہنا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ، اس وقت آپ کی آنکھیں گویا کہ بڑھاپے کی وجہ سے نظریں بہت کم ہو گئی تھی، آپ کھڑے ہوئے اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ امام باقر کے سینے کو کھولا اور اس میں اپنے گریبان کے اندر ہاتھ کو داخل کیا. دیکھو یہ طریقت کے سلسلے، لوگ کہتے ہیں عمل کہاں سے لاتے، میں نے کہا یہ حدیث نہ چھوڑے، ہاتھ داخل کر کے سینے پر لگایا اور شواہد النبوہ کے اندر امام علامہ عبد الرحمان جامی کہتے ہیں کہ ان کے کان میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امام باقر نے اتنی بزرگی، صحابی رسول، اتنا بڑا مقام، کہا حضور یہ کیا ہے، فرما میں حضرت نبی پاک کے سامنے موجود تھا، سرکار نے فرمایا تھا یہ میرا جو گود میں بیٹا حسین ہے نا، اس کی اولاد میں ایک محمد پیدا ہوگا اور میرا سلام ان کو پہنچانا، تو میں ابھی تک زندہ اس لیے ہوں شاید کہ یہ سلام مجھے تم تک پہنچانا تھا. اور علامہ جامی علیہ رحمت نے تو یہ واقعہ یہاں تک نقل کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کو اس بات سے، حالانکہ صحابی رسول ہیں، رتبے میں بڑے ہیں، شان میں بڑے ہیں، لیکن یہ اہل بیت ہیں، جو شاخ ان کے پاس ہے، جو فضیلت ان کی پاس ہے، اس پر رش کرتے ہوئے بڑی حیا کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، ہٹاتے ہیں شاگردوں کو اور کہتے ہیں کہ جب آیا ہے رسول اللہ کا بیٹا تو تم نے مجھے آواز کیوں نہیں لگائی، میں بیٹھا رہا وہ دروازے پر آوازیں دیتا رہا کہ میں جو ہوں محمد بن جعفر ہوں، میں ابو جعفر ہوں، میں محمد بن جعفر ہوں، میں محمد بن علی بن حسین ہوں. تو یہ آواز دیتے رہے، یعنی یہ کہتے رہے کہ میں زین العابدین کا بیٹا ہوں اور تم نے مجھے اٹھایا نہیں، میں حسین کا پوتا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، مجھے اٹھایا نہیں. اب اس کا کفارہ یہ ہوگا، سب کو ہٹایا اور حضرت جابر بن عبداللہ بوڑھے صحابی ہیں، بڑھاپے کے اندر ہیں، زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے ہونٹوں سے آپ کے دونوں پاؤں کو چوما. یہ اہل بیت کا ادب. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے ہیں. میں بات کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور آپ کا نظریہ کیا تھا آپ کے بارے میں. آپ جتنی بھی کتاب آپ پڑھ لیں، شیعہ حضرات کی جو مشہور ترین کتابوں کے اندر اگر آپ تو وہ جو فرمائے کہ جس کے اندر باقاعدہ مناقب کا ذکر ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام باقر کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے تلواروں سے بڑی محبت ہے اور میں تلوار کے اوپر جواہرات لگانا چاہتا ہوں، سونے کا خول لگانا چاہتا ہوں، اس کی مٹھی کو سونے کی بنانا چاہتا ہوں اور زیورات کی بنانا چاہتا ہوں، کیا شرن یہ جائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سال تو ابا جعفر ان حلیت السیف، آپ سے پوچھا گیا کہ تلوار کو زیورات پہنایا جا سکتا ہے؟ فرما لا باس، آپ نے فتویٰ دیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ قد حل ابو بکر صدیق، امام باقر فتویٰ دیتے اس لیے کہ ابو بکر صدیق قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی جو تلوار ہے وہ بھی ایسی تھی کہ جس کی مٹھی چاندی کی تھی، اور اس کا خول جو تھا وہ زیورات کا تھا۔ تو بندہ کہنے لگا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے تین دفعہ فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ اور فرمایا فلم یکن لہ صدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہ یقین کرے، فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ، خدا نہ دنیا میں اس کا کوئی سچ قبول کرے گا نہ آخرت میں سچ قبول کرے گا۔ یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ آپ اپنی دادی جان سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وہ علیہا کے ساتھ جنۃ البقیع کے اندر بالکل چار قبروں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، یعنی سیدہ زہرہ پاک، اور آپ کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ، آپ کے ساتھ امام باقر، آپ کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق، سر کی جانب حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ اجمعین ہے۔ ہم نے چاہا کہ آپ کا یہ عرس کے دن چل رہے ہیں تو آپ کے مناقب اور آپ کے ذکر سے اللہ رب العالمین جل وعلا کو راضی کریں، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ حضرت شاہ ابو اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ انشرکم اللہ اہل بیتی، میری امت میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، تین دفعہ فرمایا مسلم شریف میں، انشرکم اللہ اہل بیتی، انشرکم اللہ اہل بیتی، انشرکم اللہ اہل بیتی، میں اپنی اولاد کے بارے میں تمہیں تین دفعہ قسم دیتا ہوں کہ ان سے حیا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ اسی جیسے آج جمعے کے دن کو منسوب کیا گیا، بلکہ منسوب کیا کیا گیا، آج جمعے کے دن کو برکت دی گئی ہے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کے ساتھ۔ تو جن کے والد زین العابدین ہوں، اور جن کا بیٹا جعفر ہو، جن کا پوتا موسیٰ کاظم ہو، جن کا پڑ پوتا امام علی رضا ہو، جن کا پڑ پوتا امام مہدی ہوگا، مجھے بتائیے اس حضرت امام باقر کی شان و قدرت، علم و جلالت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ رب العالمین صحابہ کی عزت، اہل بیت سے محبت ہمیں عطا فرمائے، بے ادبی سے اللہ ہماری زبانوں کو بچائے، احترام اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہر نیک ہستی کا احترام ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہمیں اپنے والدین کا احترام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس پاکیزہ ذکر کے صدقے ہمارے دلوں کو نرم کرے، عبادت کے لیے، ذوق کے لیے، شریعت کی پابندی کے لیے۔ اللہ یہ جملے میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔